میں مبلغ بنوں سلطوں کا، خوب چرچا کروں سلطوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ.
نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حقوق جو اپنی امت پر ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان اس اعتبار سے بھی ضروری ہے کہ آپ تمام مخلوقات میں سب سے افضل ہیں. آپ کی بارگاہ میں اتنی بلند آواز سے نہ بولو جیسے ایک دوسرے سے بات کرتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے. پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق جو ہے وہ نبی اور امتی والا ہے، وہ آقا اور غلام والا ہے، وہ مالک اور مملوک والا ہے، وہ سید اور خادم والا ہے. آپ کے ساتھ تعلق جو ہے وہ تمام کائنات سے ورا ہے اور تمام کائنات سے بلند و بالا ہے. ایک اور حق جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے، دل و جان سے آپ کی تعظیم کرنا. دین کے کسی بھی معاملے پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا کہ سود سے بچنا ہے تو اب بچنا ہے. اب بھلے پوری دنیا کے اندر وہ سود کا نظام چل رہا ہے، پوری دنیا اس سسٹم کے اوپر چل رہی ہے، جو کچھ مرضی ہے، جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سود کو حرام قرار دے دیا تو اب اس سے بچنا ہی ہے، اب کوئی دوسرا آپشن نہیں. انہی احکام میں سے اور ان حقوق میں سے ایک حق کہ آپ کے دین سے کامل درجے کی محبت بھی ہو اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دین مبارک یعنی اسلام کو پھیلانے کا دل کے اندر جذبہ بھی ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، آپ کی تشریف آوری کا کیا مقصد ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا حق کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ اور ہدایت کے ساتھ، ليظهره على الدين كله، تاکہ اس دین کو تمام دینوں پر غالب کر دے، اس دین کو تمام دینوں پر غالب کر دے. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری تھی بھی اسی لیے کہ اللہ کا دین جو ہے وہ دنیا کا سب سے عظیم دین بنے، لوگ اس دین کو قبول کریں، اس دین کے اوپر عمل ہو، یہ سارے مقاصد. اب آپ غور فرمائیں، صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ مبارکہ میں اپنے مال، اپنے کاروبار اور اپنی جان کی قربانی اسی مقصد کے لیے دیتے تھے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین دنیا کے کونے کونے میں پہنچ جائے. مکہ مکرمہ کے رہنے والے صحابہ دین کی سر بلندی کے لیے ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے. مدینہ منورہ میں رہائش اختیار کر لینے والے دین کی سر بلندی کے لیے دنیا کے کونے کونے میں گئے. کوئی مبلغ بن کے گیا، کوئی مجاہد بن کے گیا، کوئی کسی انداز میں گیا، کوئی کسی انداز کے اندر گیا. مدینہ منورہ کے رہنے والے اپنے گھر بار چھوڑ کر اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ہمیشہ کے لیے ہجرت کر کے چلے گئے. مقصد کیا تھا؟ کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا دین پھیلے، اللہ کے محبوب کا دین پھیلے. ہمارے زمانے کے اندر ہم نے اپنے آپ کو محدود کر لیا اس کام کے لیے کہ ہم اپنی فیملی کے معاملات کے اندر مصروف ہیں، ہم اپنے دوستوں کے ساتھ مصروف ہیں، ہم اگر اپنے ملک سے دوسرے ملک میں جاتے ہیں تو مقصد کیا؟ کاروبار، نوکری، تجارت، اپنے گھر بار کا نظام چلائیں. یہ برا نہیں ہے، غلط نہیں ہے، صحیح ہے. شریعت نے اجازت دی نوکری کے لیے، کاروبار کے لیے، شریعت کی حدود کے اندر دنیا کے جس مرضی کونے پر چلے جائیں. لیکن سوال یہ ہے کہ ہم اپنے کاروبار کے لیے، اپنے بیوی بچوں کو اچھا کھلانے کے لیے، پلانے کے لیے، پہنانے کے لیے، اچھی رہائش کے لیے، ہم دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے پر جانے کے لیے تیار ہیں، لیکن کیا اللہ کے دین کے لیے بھی کبھی اپنے گھروں سے نکلنے کے لیے تیار ہیں یا نہیں؟ اللہ کے دین کی سر بلندی کے لیے اور اس دین کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے ہم اپنے گھروں سے نکلنے کے لیے تیار ہیں یا نہیں. ہمارے ہاں پہلے تو غیر مسلموں کو تبلیغ کی جاتی تھی, اب تو مسلمانوں کا وہ حال ہے کہ شاید اگر سارے مسلمان مل کے اپنے مسلمانوں کو تبلیغ کریں تو بھی کم پڑ جائے. جو جہالت کی انتہا ہے, جو دین سے دوری ہے, جو لا علمی ہے, جو بے عملی ہے, جو گناہوں کے اندر زندگیاں گزر رہی ہیں, جو حال ہے, ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو اس کا اندازہ ہے. ابھی چند دن پہلے میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا, اس میں مصنف نے لکھا, مصنف کیا لکھتا ہے, کہنے لگا کہ بچپن کے اندر ہم یہ سمجھتے تھے کہ قرآن پڑھنا اور پانچ نمازیں پڑھنا یہ عورتوں کی ذمہ داری ہے. ہم بچپن میں یہ سمجھتے تھے کہ قرآن پڑھنا اور پانچ نمازیں پڑھنا یہ عورتوں کی ذمہ داری ہے, اور مردوں کا کام صرف یہ ہے کہ وہ صبح اٹھ کے اپنے کاروبار پہ, اپنی نوکری پہ چلے جائیں اور شام کو کما کے واپس آ جائیں. کہنا جب میں بڑا ہوا, کہنا وجہ کیا تھی, وجہ یہ تھی کہ میں نے اپنے گاؤں میں کبھی کسی مرد کو نماز پڑھتے ہی نہیں دیکھا, اپنے گاؤں میں کبھی کسی مرد کو نماز پڑھتے ہی نہیں دیکھا. عورتیں گھروں کے اندر قرآن کھول لیتی تھی اور وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتی تھی اور وہی نمازیں پڑھتی تھی. صبح صبح انہوں نے اٹھ کے پہلے فجر کی نماز پڑھنی, پھر تلاوت کرنی, اس کے بعد پھر جو کھانا پکانا, ناشتہ تیار کرنا, اس میں لگ جانا. اب اس کے بعد مرد بہادر کو اٹھایا جائے گا, وہ اٹھے گا, نہ اسے نماز ہے, نہ تلاوت ہے, نہ ذکر ہے, نہ درود ہے, نہ دین کا, نہ دنیا کا, کچھ بھی نہیں. اب اس نے کھایا پیا, ڈکار مارا اور نکل گیا کاروبار کرنے کمانے کے لیے. ہمارے پاکستان کے اندر کتنے ایسے گاؤں ہیں کہ جن کی مسجدیں 10-10 سال سے بند پڑی ہوئی, مسجد کھولنے والا کوئی نہیں, تالے لگے ہوئے, پورے گاؤں کے اندر کوئی نماز پڑھنے والا ہی نہیں ہے. تو مسجدیں جو ہے وہ ویران, مسجدوں میں نمازوں کی تعداد کم, اور دین کا کون سا ایسا معاملہ ہے کہ جس کی ہمیں معلومات ہیں. ہم تجارت کرتے ہیں, تجارت کے شرعی مسائل کتنوں کو آتے ہیں, ہم نوکری کرتے ہیں, نوکری کے شرعی مسائل کتنوں کو آتے ہیں. تو گویا ہم مسلمانوں میں حالت اس قدر خراب ہو چکی ہے کہ اب تو مسلمان کی ذمہ دار, اب تو مسلمانوں کی سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اللہ کے دین کو دوسرے تک پہنچانے کے لیے کچھ نہ کچھ اپنا وقت دے, کچھ نہ کچھ کوشش کرے, کچھ نہ کچھ محنت کرے, لوگوں کو کچھ تو دین سکھائیں. اللہ تعالیٰ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اس لیے بھیج رہا ہے, لیظہرہ علی الدین کلہ, تاکہ یہ دین تمام دینوں پر غالب آ جائے. کلمۃ اللہ العلیہ, اللہ کا کلمہ, اللہ کا دین بلند ہو جائے, اور ہم اس دین کے لیے کچھ بھی نہ کریں, ہم اس دین کے لیے اپنے روزانہ کے یا ہفتے کے اوقات میں سے تھوڑا سا ٹائم بھی نہ دے سکیں. نہ ہمارے پاس اجتماع میں آنے کے لیے ٹائم ہو, نہ ہمارے پاس نیکی کی دعوت کے لیے ٹائم ہو, نہ ہمارے پاس انفرادی کوشش کے لیے ٹائم ہو, نہ ہمارے پاس جو ہے وہ مدنی قافلے میں سفر کرنے کے لیے ٹائم ہو, نہ ہماری زبانوں پر کو دین کی بات آئے, بس جو بھیڑ چال کی زندگی گزر رہی ہے وہ گزرتی رہے. تو ہم بحیثیت مسلمان, جب ہر مسلمان مبلغ, ہر مسلمان مبلغ ہے, تو ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ جہاں جہاں اس کا بس چلتا ہے اور جہاں جہاں اسے اختیار ہے, وہاں کوئی نہ کوئی دین کی بات پہنچاتا رہے. گھر میں ہے تو بیوی بچوں کو, آفس میں کام کرتا ہے تو جو اس کے ساتھ کام کرنے والے ہیں ان کو, پڑوس ہیں تو پڑوسیوں کو, اور جہاں پر کوئی افسر ہے تو اپنے ماتحتوں کو, سفر کر کے جا سکتا ہے تو دوسروں کو, جہاں پر بھی اس کا بس چلے دین کی دو باتیں, چار باتیں, پانچ باتیں, جتنا وہ سیکھتا ہے دوسروں کو سکھانے کی کوشش کرے. ورنہ یقین کیجئے جتنی جہالت اس وقت آ چکی ہے اس کا سبب یہی ہے کہ کسی نے کسی کو سمجھایا نہیں. ماں باپ نے اپنی اولاد کو دین نہیں پڑھایا, پڑوسی نے اپنے پڑوسی کو دین کی بات نہیں بتائی, افسر نے اپنے نوکروں کو دین کی بات نہیں بتائی, ایک جگہ کام کرنے والوں نے دوسرے کو دین کی بات نہیں بتائی. نتیجہ یہ ہوا کہ جہالت بڑھتے بڑھتے بڑھتے, اب ہم کہتے ہیں کہ ہمارے لوگوں کو قل ھو اللہ شریف پڑھنے نہیں آتی, اب ہم کہتے ہیں ہمارے لوگوں کو آیت الکرسی نہیں آتی, اب ہم کہتے ہیں ہمارے لوگوں کو تین کلمے نہیں آتے, اب ہم کہتے ہیں کہ ہمارے لوگوں کو نماز پڑھنی نہیں آتی, اب ہم کہتے ہیں ہمارے لوگوں کو نمازوں کے فرض یاد نہیں, ان کو یہ نہیں پتا غسل کے اندر کتنے فرض ہیں, ان کو یہ نہیں پتا وضو کے اندر کتنے فرض ہیں. لیکن کبھی اس پر غور کیا کہ یہ حالت پیدا کیوں ہوئی, اس حالت تک پہنچے کیوں ہیں؟ اس حالت تک پہنچنے کی وجہ یہی ہے کہ اگر ماں باپ نے اپنی اولاد کو دین سکھایا ہوتا, اگر پڑوسی نے اپنے پڑوسی مسلمان کی فکر کی ہوتی, اگر افسروں نے اپنے نوکروں کے بارے میں غور کیا ہوتا, اگر جہاں ہم نوکری کرتے ہیں اپنے ساتھ والوں کو دین کی باتیں بتائی ہوتی, اگر ہمارا مسجدوں کی طرف رخ ہوتا, اگر ہم نے اپنے بچوں کو مسجدوں میں بھیجا ہوتا، اگر ہم خود مسجد میں جانے والے ہوتے، اگر ہمارے اندر آخرت کی فکر ہوتی تو یہ دن کبھی نہ آتا۔ اور اگر یہ روش جاری رہی تو ابھی تو ہم یہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو پہلا کلمہ آتا ہے، دوسرا نہیں آتا، دوسرا آتا ہے تیسرا نہیں آتا۔ ایک زمانہ وہ آئے گا جب یہ وقت بھی آ جائے گا کہ لوگوں کو پہلا کلمہ بھی نہیں آئے گا، یہ وقت بھی آئے گا لوگوں کو پہلا کلمہ نہیں آئے گا۔ جب پوری زندگی قرآن کھول کے دیکھا ہی نہیں ہے تو پتہ ہی نہیں ہوگا قرآن پاک میں پارے کتنے ہیں، جب پوری زندگی قرآن کو کھول کے دیکھا ہی نہیں ہوگا تو وہ وقت آئے گا جب پتہ ہی نہیں ہوگا کہ قرآن پاک میں سورتیں کتنی، قرآن پاک کی پہلی سورت کا نام کیا ہے، قرآن پاک کی آخری سورت کیا ہے، قل ھو اللہ شریف کیا ہے۔ قل ھو اللہ تو اب بھی لوگوں کو نہیں آتی، یہاں تک تو حالت پہنچ گئی۔ اب اگر دین کی فکر دل میں پیدا کر کے، نیکی کی دعوت کی فکر دل میں پیدا کر کے، اور اس حق کو سمجھتے ہوئے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا امت پر حق ہے کہ امتی ان کے دین کے سچے مبلغ بن جائیں، ان کے دین کو پھیلانے والے بن جائیں، اس دین کو دنیا کے کنارے کنارے تک پہنچانے والے بن جائیں، اگر آج اس حق کو سمجھ لیا گیا تو انشاءاللہ دین پھیلتا جائے گا، ورنہ جو انجام ہوگا وہ ہمارے سامنے۔ تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقوق میں سے ہے کہ آپ کے دین کے لیے ہم کچھ نہ کچھ وقت دیں، اپنے بیوی بچوں کو وقت دے دیتے ہیں، اپنے دوستوں کو وقت دے دیتے ہیں، سیر و تفریح کے لیے وقت ہے، اور ٹی وی دیکھنے کے لیے وقت ہے، گھومنے پھرنے کے لیے وقت ہے، رشتہ داروں سے ملنے کے لیے وقت ہے۔ وقت نہیں ہے تو دین کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں۔ اور دین کا کام تو اتنا آسان ہے، اگر اپنے گھر کے اندر اپنے بچوں کے ساتھ ہم بیٹھتے ہیں، بچوں سے ہم اسکول کا پوچھتے ہیں، بیٹا اسکول میں کیا پڑھا آج، آج کیا پڑھایا استاد نے، استادی نے کیا پڑھایا، اچھا یہ سبق تھا، اچھا مجھے سناؤ۔ اسی کے ساتھ اگر ہم ان سے یہ بھی سننا شروع کر دیں، بیٹا پہلا کلمہ سنا، بیٹا کھانے سے پہلے کی دعا سنانا، کھانے کے بعد کی دعا سنا، ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ بات سنا، یہ سنت کیسے ہے، یہ کیسے کرتے ہیں، اچھا سورہ اخلاص آتی ہے، سورہ فاتحہ آتی ہے، یہ چند ایک باتیں ہیں جو ہم اپنے گھر کے اندر شروع کر دیں تو ہمارے گھر کا پورا ماحول تبدیل ہو جائے۔ ابھی کچھ دن پہلے، تقریباً یہ 22-23 دن پہلے، میں یہیں سے ساؤتھ افریقہ جا رہا تھا مدری قافلے میں، تو جاتے ہوئے میں آگے آگے چل رہا تھا، وہ جو اس میں وہ گزرتے ہیں، وہ راستے میں سے گزر کے جہاز میں جاتے ہیں، اس میں گزر رہا تو پیچھے ایک چھوٹی سی کو بچی تھی، اس کی آواز آ رہی تھی، کبھی وہ کھانا کھانے سے پہلے کی دعا شروع کر دے، کبھی وہ نماز سنانا شروع کر دے، کبھی وہ کوئی پڑھنا شروع کر دے، یعنی جتنی ہماری یہ سنت آداب، سونے سے سوتے وقت کی دعا، اٹھنے کے بعد کی دعا، وہ ساری پڑھ رہی۔ وہ رش تھا تو میں پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھ رہا تھا، حالات بھی اسی طرح کے ہوتے کہ نظر جھکا کے چلنا پڑتا۔ جب پلین کے اندر بیٹھنے لگے نا تو وہ فیملی جو ہے میرے پاس سے گزری، جب فیملی پاس سے گزری تو میں نے دیکھا کہ وہ جو لوگ تھے، جو فیملی کے افراد تھے، وہ کوئی اتنے مذہبی نہیں تھے، یعنی داڑھی نہیں تھی، پینٹ شرٹ پہنی ہوئی تھی، لیکن اپنے بچوں کو چونکہ انہوں نے دین کی باتیں سکھائی تھیں، اس لیے وہ 2 سال کی بچی تھی تو ساری چیزیں پڑھ رہی تھی، 2 سال کی بچی ساری چیزیں پڑھ رہی۔ تو اب ہمیں اپنے گھروں کے اندر یہ چیزیں سکھانے کے اندر کیا پہاڑ توڑنے پڑیں گے۔ یہی حال ہمارے کولیگز کے ساتھ ہیں، ہم جہاں پر آفس میں کام کرتے ہیں، دوپہر کو بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں اکٹھے، شام میں بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں اکٹھے، کھانا کھانے سے پہلے اگر بلند آواز سے کھانے کی دعا پڑھ لی جائے، بکیا کو دہرا دی جائے تو کیا جائے گا، لیکن نتیجہ کیا ہوگا کہ دین کا ہم نے کچھ نہ کچھ حصہ دوسروں تک منتقل کر دیا، دین کی کچھ باتیں ہم نے دوسروں تک منتقل کر دی۔ اسی طرح سونے سے پہلے چھوٹی سی دعا، اللہم بسمک اموت واحیا، اگر ایک کمرے کے اندر 8 لڑکے رہ رہے ہیں، 6 لڑکے، 4 لڑکے رہتے ہیں، یا فیملی کے ساتھ آدمی رہ رہا ہے، سونے سے پہلے اللہم بسمک اموت واحیا، ایک دن پڑے گا، 2 دن پڑے گا، 3 دن پڑے گا، 10 دن کے بعد دوسروں کو بھی یاد ہو جائے گا، 10 دن کے بعد دوسروں کو بھی یاد ہو جائے گا۔ لیکن ہمارے عمل سے کیا ہوا کہ ہم نے اپنے دین کا ایک حصہ اس تک منتقل کر دیا۔ اسی طرح صبح اٹھتے ساتھ ہی، دعا پڑھتے ساتھ ہی، اگر دعا لمبی لگتی ہے تو کم از کم کلمہ طیبہ، کہ سوتے وقت آخری کلام اور اٹھنے کے بعد پہلا کلام کلمہ طیبہ بن جائے، لا الہ الا اللہ محمد رسول۔ اب یہ ہم پڑھیں گے، آہستہ آہستہ ہمارے ساتھ والے، کیونکہ اس کو برا تو نہیں کہے گا، اگر ہمارے ساتھ رہنے والے مسلمان ہیں اس کو برا کوئی نہیں کہے گا. ہم جب پڑھیں گے تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے دن ہفتے ڈیڑھ ہفتے کے بعد کیا ہوگا کہ ہم سے پہلے وہ اٹھے گا اور وہ بھی پڑھے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول. تو یہ ہے تھوڑا 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 کر کے ہم لوگوں تک دین کیسے پہنچا سکتے ہیں. دوستوں کے پاس ہم بیٹھتے ہیں, دوستوں کے پاس بیٹھ کے اگر ہم ایک گھنٹہ کوئی دوسری باتیں کرتے ہیں تو دو منٹ کے لیے ہم کو اپنی دین کی آخرت کی کوئی اللہ رسول کی بات بھی کر لیں. تو یوں تھوڑا تھوڑا کر کے شروع کریں, تھوڑا تھوڑا کر کے شروع کریں تو انشاءاللہ عز و جل ہمارے اس طرز عمل کی وجہ سے ہمارے گھر میں, ہمارے دوستوں میں, ہمارے آفس میں, ہمارے کام کرنے کی جگہ پر, ہر جگہ پر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بولنا شروع ہو جائے گا. تو یوں جو ہے کچھ نہ کچھ کیا جائے. پھر اب اس کے بعد ایک پھر آگے پراپر طریقہ شروع ہو جاتا ہے کہ یہ تو وہ تھا نا روٹین کے اندر جو ہماری زندگی گزر رہی ہے, ہم اس کے اندر جو ہے وہ دین کے مبلغ بنے. اب اس کے بعد دعوت اسلامی کا جیسے اجتماع ہوتا ہے, اب ہفتے کے بعد ایک مرتبہ اجتماع ہوتا ہے اس میں آ گئے, مہینے کے بعد جو ہے وہ ایک مرتبہ قافلے میں جاتے ہیں, یا جہاں پر کم از کم 26 گھنٹے کی ترکیب ہے, جمعے کو چھٹیاں ہم فارغ ہیں کوئی کام نہیں ہے, جا کے بیٹھ گئے, دین سنا, دین سنایا, دین سیکھا, دین سکھایا, قرآن پڑھا, قرآن پڑھایا, قرآن سیکھا, قرآن سکھایا, سنتیں سیکھی, سنتیں سکھائیں. تو اب ہمارا باقاعدہ ایک شیئر ہو جائے گا دین کی خدمت کے اندر اور نیکی کی دعوت کے اندر. تو یہ جو ہے اس طریقے سے ہم اپنے دین کی خدمت اپنے کاموں کو چھوڑے بغیر کر سکتے ہیں. صحابہ اکرام تو ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ دوسرے علاقوں میں چلے گئے اور ہمیشہ کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا, جو وہ کرے وہ اتنا بڑا سعادت مند. لیکن کم از کم اپنی روٹین لائف کے اندر اور اپنی نارمل جو زندگی ہے اس کے اندر ہم کچھ نہ کچھ تو اپنے دین کو پھیلانے والے بنے, کچھ نہ کچھ تو اپنے دین کی باتیں دوسروں تک پہنچانے والے بنے. تو لہذا اسلامی بھائی جو ہے وہ اس کی نیت فرمائے کہ ہم انشاءاللہ عز و جل اپنی زندگی کے ہر شعبے کے اندر دین کے مبلغ بنیں گے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حقوق میں سے ایک وہ حق کہ جسے بطور خاص اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا اور جس کے بارے میں بطور خاص فرمایا گیا کہ ہم رسول بھیجتے ہی اس مقصد کے لیے, ہم رسول کو بھیجتے ہی اس مقصد کے لیے ہیں, وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ, اور ہم نے کوئی رسول نہ بھیجا, ہم نے کوئی رسول نہ بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے. رسول کے بھیجنے کا سب سے بنیادی مقصد یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی اطاعت کی جائے. اطاعت ہے یہ سب سے بنیادی مقصد ہے, اور اطاعت رسول ہی اطاعت خدا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتا ہے مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ, جو رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے. اور یہی اطاعت جو ہے یہ بندے کو خدا کا محب بھی بنا دیتی ہے, خدا کا محبوب بھی بنا دیتی ہے, خدا کا محب بھی بناتی, خدا کا محبوب بھی بناتی. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے, فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. ارشاد فرمایا کہ اے محبوب لوگوں سے فرماؤ کہ اے لوگوں اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو, اگر اللہ سے محبت کرتے تو میری پیروی کرو, میری پیروی کرو گے تو کیا ہوگا, یحببکم اللہ, اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا, اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا, ویغفر لکم ذنوبکم, اور اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. اب اطاعت اور اتباع جو ہے یہ ہے کیا, اطاعت و اتباع کیا ہے, کس چیز کے اندر اتباع کرنی, اطاعت کرنی. ہم اپنے دین کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ہمارا دین جو ہے یہ دین کامل ہے. کسی بھی مسلمان سے پوچھیں تو اسے پوچھیں تم اپنے دین کے بارے میں کیا کہتے ہو, وہ کہے کہ ہمارا دین دین اسلام ہے, دین اسلام ایک کامل دین ہے, اس میں زندگی کے ہر شعبے کے بارے میں رہنمائی ہے, اور اس میں دنیا جہان کے تمام مسائل کا حل موجود ہے. ہر مسلمان کو یہ تقریر یاد ہے. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ ہمارا ایمان بھی ہے اور یہ حقیقت بھی ہے کہ ہمارا دین کامل ہے. جب ہمارا دین کامل ہے تو پھر ہمیں کیا مسئلہ ہے کہ ہم اپنے دین کو دو چار چیزوں کے اندر محدود کر کے بقیہ دین سے ہم منہ پھیر لیتے ہیں. ہم نے دین کو کیا سمجھا ہوا نماز پڑھی. بعد نے تو دین کو اتنا سمجھا کہ سال کے بعد ایک نماز پڑھنی ہوتی, یہ دین اسلام ہے. یعنی پریکٹیکل میں بات کر رہا ہوں, اعتقاد نہیں ہوگا, پریکٹیکل یہ کہ دین اسلام کیا ہے کہ سال کے اندر عید کی نماز پڑھنی ہوتی, یہ دین اسلام, کیونکہ وہ اتنا ہی کرتا ہے. کس نے یہ سمجھا ہوا کہ نہیں وہ پورے سال کے اندر جتنے جمعے آتے ہیں نا وہ بھی دین کے اندر شامل ہیں, لہذا جمعے بھی سارے پڑھنے ہیں تو یہ ہمارا پورا دین ہو گیا, اس کا اتنا ہی دین. ایک آدمی نے یہ سمجھ لیا کہ نمازیں بھی پوری پڑھنی, وہ نمازیں بھی پوری پڑھتا ہے. نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکوٰۃ ہے, یہ چیزیں دین ہیں. تجارت کے اندر دین ہے یا نہیں کوئی پتہ نہیں, نوکری کے اندر دین ہے یا نہیں کوئی پتہ نہیں, فیملی معاملات کے اندر دین ہے یا نہیں کوئی پتہ نہیں. دین کا دائرہ اتنا تنگ نہیں کہ دین صرف چار عبادتوں کا نام ہو, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, یہ دین میں ہیں, یہ چیزیں دین میں ہیں, دین کی بنیادی چیزیں ہیں. لیکن صرف یہی دین نہیں ہے, صرف یہی دین نہیں. ہمارا دین جو ہے جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم, آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. جب ہم دین کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ دین زندگی کے ہر پہلو کو اور ہر شعبے کو شامل ہے, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے دین کے اندر عقائد بھی ہیں, ہمارے دین کے اندر عبادات بھی ہیں, ہمارے دین کے اندر ہمارے معاملات بھی ہیں. ہم جو کاروبار کرتے ہیں, ہم جو نوکری کرتے ہیں, یہ بھی ہمارے دین کے اندر ہے. اور ہمارے جو فیملی کے معاملات ہیں, بیوی کے حقوق کیا ہیں, ماں باپ کے حقوق کیا ہیں, بچوں کے حقوق کیا ہیں, رشتہ داروں کے حقوق کیا ہیں, پڑوسیوں کے حقوق کیا ہیں, ہمارے ساتھ بس میں سفر کرنے والا ہے اس کے حقوق کیا ہیں, جو ہمارے ساتھ نوکری پہ کام کرنے والا ہے اس کے حقوق کیا ہیں, یہ تمام کے تمام حقوق بھی ہمارے دین کا حصہ ہے. پھر اس کے ساتھ ہمارے دین کے اندر مینرز, آداب, یہ تمام چیزیں بھی شامل ہیں. مینرز کے اندر کیا ہے, مینرز کے اندر یا مینرز کے علاوہ اور دین کے پورے پہلو کو لے لیں, اخلاقیات کو لے لیں, مسکرا کے بات کرنا, نرمی سے پیش آنا, ملنساری کا برتاؤ کرنا, حسن اخلاق کا مظاہرہ کرنا, افو و درگزر کرنا, غصہ پی لینا, مسلمان سے کینہ نہ رکھنا, کسی کو حقیر نہ سمجھنا, کسی کی تذلیل نہ کرنا, کسی کا مذاق نہ اڑانا, کسی کو برا بلا نہ کہنا, کسی کی غیبت نہ کرنا, کسی کے عیوب تلاش نہ کرنا, مسلمانوں کی خیر خواہی کرنا, دوسرے کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرنا, اپنی زبان سے دوسرے کو محفوظ رکھنا, اپنے ہاتھوں سے دوسرے کو محفوظ رکھنا, اپنی آنکھوں کو بری نظر سے محفوظ رکھنا, اپنے قدموں کو برائی کی طرف جانے سے محفوظ رکھنا, یہ جتنی چیزیں ہیں. کسی کے گھر جانا ہے تو ایک مرتبہ دستک دے, دو مرتبہ دے, تین مرتبہ دے, اس کے بعد دستک نہ دے. کوئی پھل لے کر آئیں تو کچھ نہ کچھ حصہ پڑوسیوں کو دے دیں تاکہ ان کی دل جوئی ہو جائے. غریبوں کی مدد کرنا, اپنے غریب رشتہ داروں کی مدد کرنا, جو محتاج ہیں ان کی محتاجی کو دور کرنے کی کوشش کرنا, یہ تمام کی تمام چیزیں ہمارے دین کے بنیادی فرائض میں داخل ہیں. وعدہ کرنا تو وعدہ پورا کرنا, بددیانتی نہ کرنا, خیانت نہ کرنا, دھوکہ نہ دینا, ملاوٹ والا مال نہ بیچنا, سود کا کام نہ کرنا, رشوت نہ لینا نہ دینا, یہ تمام کی تمام چیزیں بھی ہمارے دین کے اندر ہیں. اگر ہمیں کسی کے بارے میں پتا چلتا ہے کہ فلاں آدمی برائی کا مرتکب اور ہمارے سمجھانے سے سمجھ جائے گا تو اسے سمجھانا ہماری ذمہ داری. اسلام نے ہر مسلمان کو مبلغ بھی بنایا, دین کا محافظ بھی بنایا, اور معاشرے کی اصلاح کا ذمہ دار بھی قرار دیا. حدیث مبارک میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں جو شخص برائی دیکھے اگر ہاتھ سے روک سکتا ہے تو ہاتھ سے روکے, ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو زبان سے روکے, سمجھائے, اور زبان سے بھی نہیں روک سکتا تو دل میں کم از کم اسے برا جانے. لیکن یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے, یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے. تو اب ہم نمازیں پڑھ کے صرف یہ سمجھے کہ ہم نے پورے دین پہ عمل کر لیا, ایسا نہیں. ہم رمضان کے روزے رکھے یہ سمجھے کہ ہم نے دین کا ایک فریضہ پورا کر دیا اور ہم بری ذمہ ہو گئے, ایسا نہیں. حج کر کے ہم نے کہا کہ زندگی میں ایک مرتبہ حج کر لیا فارغ ہو گئے, نہیں. زکوٰۃ دے کے ہم نے سمجھا کہ بس کام پورا ہو گیا, نہیں. صرف زکوٰۃ نہیں ہے, غریبوں کی اس کے علاوہ بھی مدد ہے. صرف حج نہیں ہے، غریبوں کی مدد کی اور بھی صورتیں ہیں، نمازوں کے اندر صرف فرائض نہیں ہیں اور نوافل بھی ہیں، تہجد بھی ہے، اشراق چاشت بھی ہے، عوابین بھی ہیں۔ اسی طرح پھر جو اخلاقیات کا معاملہ ہے، اخلاقیات کے اندر افسوس کی بات یہ ہے کہ شاید دنیا کے اندر جو سب سے نیچے جو قومیں ہیں اخلاقیات کے اندر، ان کے اندر مسلمان، بات کرنے کا ہمیں انداز نہیں ہے، کس طرح بات کرنی، اپنے گھر کے اندر ہم گانے چلائیں یا نعتیں چلائیں اتنی آواز میں چلائیں گے کہ پڑوسی پریشان ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص طور پہ جو دوسرے کی ایذا کا باعث بنے ان چیزوں کے بارے میں تو اتنی تاکید فرمائی، یہاں تک فرما دیا کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، چھوٹی چھوٹی باتوں کے اندر۔ پھر فرمایا کہ کسی سے ملتے ہوئے مسکرانا صدقہ ہے، صدقے کا ثواب ملتا ہے کسی سے مسکرا کے ملے۔ اب اگر کسی سے ملتے ہوئے آدمی کا چہرہ ہی ایسا ہو کہ سامنے والا پریشان ہو جائے کہ یار غلطی ہوگی مل گئی اس سے، اب یہ جو مسکرانا ہے دنیا کے اندر کاروبار کے اوپر بڑی بھی ریسرچ اور تحقیقات چلتی رہتی ہیں جو انگریز لوگ کرتے رہتے ہیں، کاروبار کی یا جو سیل مینی کرتے ہیں پرچیز جو سیل کرتے ہیں، اس کا پہلا رول کسی بھی کتاب کے اندر پڑھ کے دیکھ لیں، لکھا ہوگا کہ کسٹمر کو سب سے پہلے مسکرا کے دیکھیں، سب سے پہلے مسکرا، اب اس کے بعد بات چیت شروع ہوگی، کیا چیز ہے، کتنے کی ہے، کتنے کی نہیں ہے، کیسی ہے، یہ وہ ساری چیزیں بعد میں ہوگی، لیکن پہلا اصول پوری دنیا کے اندر معیشت میں اور سیلز کے اندر یہ ہے کہ اپنے کسٹمر کو مسکرا کے دیکھیں۔ اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے فرما دی کہ مسکرا کر ملنا صدقہ ہے، یہ اب ساری تحقیقات کر کے وہاں پہنچے ہیں اور ہمارے آقا نے تب فرما دیا تھا، ابھی پوری دنیا کے اندر اصول ہے۔ یہاں پر بھی ہو سکتا ہے کہ ہو، یہ جو ہارن دیتے ہیں ہم گاڑی چلاتے ہوئے ہارن دیتے ہیں، اب یہاں پر تو چونکہ ذرا قانون کی پابندی ہے تو اس لیے کر ہی لیتے ہیں، ورنہ اپنے ملکوں کا حال تو سب کو پتہ ہی ہے کہ ہارن کے اوپر ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، اب آگے والا وہ بےچارا وہ آگے والے کو ہارن دے کے بیٹھا، وہ آگے والے کو ہارن دے کے بیٹھا، اور اس سے آگے والا بے بس کھڑا ہے، اتنا تنگ کر دیں گے، اتنا تنگ کر دیں گے، اور نہیں تو جاتے ہوئے اس پہ لعنت ہی کرتے جائیں گے، یہ ہمارے یہاں ہوتا۔ اب یہ جتنی چیزیں ہیں ان میں کوئی چیز کسی بھی اخلاقی کسی بھی اسلامی اخلاق کے ساتھ کو ملتی جلتی نظر آتی ہے؟ کوئی اس میں اخلاقی کوئی مینر ہے؟ دنیا کے کچھ ایئرپورٹ کا میں نے سنا، وہ ایئرپورٹ بڑے بڑے مشہور ایئرپورٹ ہیں اور رات کے وقت بند ہو جاتے ہیں، رات کے وقت اس ایئرپورٹ کے اوپر کوئی فلائٹ نہیں اتر سکتی، کیوں؟ اس لیے کہ ایئرپورٹس ہیں وہ آبادیوں کے اندر ہیں، اب رات کو اگر فلائٹ آئے گی تو اس کا شور آپ کو پتہ ہے کتنا ہوتا ہے، لوگوں کی نیند خراب ہوتی ہے۔ اب خود بھی میں نے دیکھا اور جہاں پر میں نے پڑھا تو اس میں بھی بڑے اس کے قصیدے لکھے ہوئے کہ دیکھیں کتنا مینرز ہیں، لوگوں کی پریشانی سے لوگوں کو پریشانی سے کتنا وہ بچاتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ میں نے سیرت کی ایک کتاب پڑھی تاریخ کی، اس میں لکھا ہوا تھا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے رات کے وقت مدینہ منورہ میں اونٹوں کے قافلوں کے داخل ہونے پر پابندی لگائی ہوئی تھی، رات کے وقت اونٹوں کے قافلے مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتے کیونکہ رات کو لوگ سوئے ہوتے اور اونٹوں کے گلوں میں اور پاؤں کے اندر گھنٹیاں بندی ہوتی ہیں، اگر وہ رات کے وقت شہر میں داخل ہوں گے تو اس کے شور کی وجہ سے لوگوں کی نیند خراب ہوگی۔ تو وہ اصول کہ جو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے آج اس سے 1400 سال پہلے لوگوں کو دے دیا تھا، اب دنیا کے اندر اس پر عمل ہو رہا ہے۔ تو یہ ہے دوسروں کا خیال کرنا، جہاں پر اکٹھے رہنے والے ہیں وہاں پر 50 حقوق ایک دوسرے سے متعلق ہو جاتے ہیں، ایک آدمی رات 11 بجے سونا چاہ رہا ہے، دوسرا 12 بجے تک لائٹ جلا کے بیٹھا ہوا، ایک آدمی سویا ہوا دوسرا اس سے پہلے اٹھ کے اس نے لائٹ چلا دیا، دوسروں کی نیند خراب کر دی۔ یہ جتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں ان تمام کا دائرہ وہی ہے کہ مسلمان کے ہاتھ سے زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ تو ہمارا دین جو ہے، ہمارے دین کے اندر مہمان نوازی، مہمان کے حقوق بیان کیے ہوئے، اور خود پھر مہمان کے بارے میں حقوق ہے، یعنی ایک تو ہے مہمان کی آؤ بھگت کرنا، اور ایک مہمان کو حکم ہے کہ میزبان کے گھر میں اتنا نہ ٹھہرے کہ وہ اس کی برائی کرنے پر مجبور ہو جائے۔ ایک حدیث ہمارے کا فرمایا گیا کہ مہمان کو چاہیے کہ کسی کے گھر میں اتنا نہ ٹھہرے کہ میزبان کو گناہگار کرے۔ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میزبان کیسے گناہگار ہوگا؟ فرمایا اس طرح کہ اس کے گھر میں اتنا ٹھہرے گا کہ اس کے گھر والے اس کی ہمت کریں گے کہ یار جاتا ہی نہیں, آگے بیٹھ گیا اٹھتا ہی نہیں. اسی طرح فرمایا کسی مریض کی تیمارداری کرنے جاؤ تو اس کے پاس اتنی دیر بیٹھو جتنی دیر بیٹھنا اس کو پسند ہو. اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, ہاسپٹل کے اندر اول تو پورا کنبہ ہی پہنچا ہوتا ہے, اس کے بعد جا کے بیٹھے ہوئے وہاں پر مریض کی حالت خراب ہے, نہ وہ کروٹ لے سکے نہ وہ کچھ اور کر سکے, اب یہ بیٹھے ہوئے باتیں کیے جا رہے جب تک کہ ڈاکٹر آگے نہیں بول دے گا نا کہ بھائی صاحب چلے جاؤ آپ کی مہربانی ہے مریض کو پریشانی ہو رہی, تب تک جو ہے نا یہ ہماری قوم نہیں اٹھے گی. میں نے ہارٹ کے پیشنٹ دیکھے, ہارٹ کا مریض یعنی اس کا سرجری اس کی ہو چکی, بائی پاس ہو چکا, بائی پاس کے بعد اس کے پاس جا کے لوگ بیٹھے ہوئے اور گپے مار رہے ہیں, وہ اتنا اذیت میں اتنا تکلیف کے اندر, نہ وہ بول سکے کہ وہ اٹھ کے چلے جاؤ, وہ سارے ناراض ہو کے چلے جائیں گے, اچھا بھی ہم تمہاری تیمارداری کرنے ہیں تم نے ہمیں یہ بول دیا, جاؤ آئندہ ہم آئیں گے نہیں تمہارے پاس, مر بھی جاؤ گے تو نہیں آئیں گے. اب وہ بیچارہ وہ دل کی سرجری کرا کے بیٹھا ہوا, برا حال ہے اس کا, پریشان ہے, تکلیف کے اندر ہے, لیکن نہیں کوئی پرواہ نہیں. تو کسی کی تیمارداری کرنے جائے اس کے بھی شریعت نے اس کے اصول بتائے, لیکن ہمارے ہاں ایسے تیماردار ہوتے ہیں کہ جن کے آنے سے پہلے مریض کچھ بہتر محسوس کر رہا ہوتا ہے, جانے کے بعد بیچارہ اللہ اللہ ہی کر رہا ہوتا ہے. تو اب یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, لیکن یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی ہمارے دین کا حصہ ہیں. گھر کے اندر دستک دینے کے بارے میں فرمایا کہ تین مرتبہ دیں, نہ جواب ملے تو بغیر ناراض ہوئے واپس آ جائیں. کیوں بھائی, ہو سکتا ہے کہ وہ بیچارہ اتنے اہم کام میں مصروف ہے, یا وہ سویا ہوا ہے, یا وہ واش روم میں ہے, یا وہ غسل کر رہا ہے, لیکن ہم تو تین مرتبہ کے بعد اول تو دیتے ہی رہتے ہیں دستک, اور اس کے بعد اگر وہ نہ دروازہ کھولے تو پھر تو ہم ایسے ناراض ہو کے واپس جاتے کہ بس جی اب ختم, اب نہیں آنا ہم نے دوبارہ, اتنی دستک دیا یار کوئی دروازہ ہی نہیں کھولا. موبائل ہمارے ہاں وہ مرض کی شکل اختیار کیا ہوگا, موبائل کی بیل دیے جائیں گے, وہ بیچارہ نماز میں کھڑا ہوا ہے ادھر سے بیل پہ بیل. حالانکہ یہ دستک دینے پہ اگر ہمیں شریعت نے فرمایا کہ اتنی دستک نہ دو کہ جس سے دوسرا پریشان ہو جائے, ہو سکتا مصروف ہو, تو کیا موبائل کے اندر یہ نہیں ہو سکتا؟ موبائل کے اندر بھی تو یہ ہو سکتا ہے نا. ایک آدمی مسجد میں ہے, یا وہ اپنی فیملی کے اندر بیٹھا ہوا, یا کسی پریشانی کے اندر ہے, یا کسی مصیبت میں ہے, یا کوئی اہم کام کر رہا ہے, اور یہاں پر اسے بیل پہ بیل دیے جا رہے ہیں. تو یہ جتنی چیزیں ہیں, اب یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, لیکن افسوس یہ ہے کہ دنیا جہان کے اندر ان چھوٹی چیزوں کو بڑا سمجھا جاتا ہے, اور ہمارے ہاں ان چیزوں کو کچھ بھی نہیں سمجھا جاتا. ہمارے ہاں تو جہاں پر بلڈنگوں کے اندر رہنے والے ہیں وہاں تو اللہ ہی حافظ, بلڈنگ کے اندر ایک آدمی نے جو ہے نا وہ اپنے چھت کے اوپر اس نے وہ لٹکانا ہے کہ پورا نیچے والے سارے پریشان, کسی کے گھر کے باہر گاڑی کھڑی کر دیں وہ اوپر سے کچرا پھینک دے گا, پان کھانے والا تو پان کی پچکاری مار دے گا, آدمی گھر سے باہر صفائی کر کے نکلے گا پتا چلا کہ جناب گاڑی کی حالت خراب. یہ ساری یہ چیزیں تو وہ ہیں جو حرام کے زمرے میں آتی, جو گناہ اور ناجائز اور حرام کے زمرے میں آتی. ہمارے ہاں کوئی پرواہ نہیں ہے کسی کی دیوار پہ جو مرضی لکھ دے, کسی نے اپنا جھنڈا گاڑنا ہے پارٹی کا, کیا مجال ہے کہ دوسرا کچھ بول سکے کہ نہیں بھائی ہمارے گھر پہ نہ گاڑا, گاڑنا ہی گاڑنا ہے, اسے جھنڈا لگا کے چھوڑے. تو جان و مال کا تحفظ, دوسرے کی جان مال عزت, تین چیزیں وہ ہیں جن پر اس وقت پوری دنیا کا نظام چل رہا ہے. جان مال عزت, تین چیزوں کے تحفظ کے اوپر دنیا کا نظام چلتا ہے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کل کے دن یوم حج یوم عرفہ میدان عرفات کے اندر جو خطبہ دیا تھا اس کے اندر یہ فرمایا تھا کہ اے لوگوں, تمہارے مال, تمہاری عزتیں اور تمہاری جانیں ایک دوسرے پر ایسے ہی حرام ہیں جیسے آج کا دن اور جیسے حدود حرم, جیسے حدود حرم کی حرمت ہے کہ وہاں شکار نہیں کیا جاتا, وہاں جو ہے وہ سزاؤں کا نافذ نہیں کیا جاتا, اسی طرح مسلمان کی جان مال عزت کا تحفظ. ایک اور حدیث مبارک میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ اے بیت اللہ, اللہ کے نزدیک ایک مسلمان کی حرمت خانہ کعبہ سے زیادہ ہے, ایک مسلمان کی حرمت خانہ کعبہ سے زیادہ ہے. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ مسلمان وہ پارسا ہی ہو, گناہگار مسلمان بھی ہے, اس کی بھی جان مال عزت کا تحفظ اسی طرح فرض ہے جس طرح خانہ کعبہ کی تعظیم فرض ہے. کسی مسلمان کی جان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا, کسی مسلمان کے مال کو نقصان نہیں پہنچا سکتا, کسی مسلمان کی عزت کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. یہ ہمارے یہ ہمارا دین ہے. یہ وہ ہے جس کا فرمایا گیا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعون, اگر تم اللہ سے محبت کرتے تو میری اتباع کرو. یہ ہے جس کا فرمایا گیا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, جو رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے. تو ہمارا اطاعت, ہماری اتباع اور ہمارے دین کا دائرہ بڑا وسیع ہے. یہ صرف چند عبادتوں میں نہیں ہے. عبادت کی اہمیت اپنی جگہ ہے, لیکن اس کے ساتھ جو لوگوں کے ساتھ معاملات ہیں ان کی اہمیت اپنی جگہ ہے. حدیث مبارک میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, صحابہ اکرام سے فرمایا کہ مفلس کون ہوتا ہے؟ مفلس, مفلس کا مطلب ہوتا ہے کنگال. فرمایا کنگال کون ہوتا ہے؟ تو عرض کیا کہ اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتے ہیں, ورنہ تو کنگال وہی ہے جس کے پاس مال نہیں ہے. فرمایا مفلس اور کنگال وہ ہوگا جو قیامت کے دن بڑی نیکیاں لے کر آئے گا, بڑی نمازیں لے کر آئے گا, بڑے روزے لے کر آئے گا, بڑی عبادتیں لے کر آئے گا, سارا کچھ ہوگا, لیکن کسی مسلمان کو برا کہا ہوگا, کسی کو مارا ہوگا, کسی کا مذاق اڑایا ہوگا, کسی کو تکلیف پہنچائی ہوگی. نتیجہ یہ ہوگا اس کی ساری نیکیاں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے درمیان تقسیم کر دے گا جس کو اس نے تنگ کیا ہوگا, اور اس کے پاس ایک بھی نیکی باقی نہیں رہے گی, ایک بھی نیکی اس کے پاس باقی نہیں رہے گی. فرمایا مفلس اور کنگال یہ ہے. تو اب ساری عبادتوں کے ساتھ اگر معاملات کے اندر غفلت ہے, اگر دوسرے مسلمانوں کے حقوق کی ادائیگی نہیں, اگر بیوی بچوں کے حقوق کی ادائیگی نہیں, اگر ماں باپ کے حقوق کی ادائیگی نہیں, اگر رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی نہیں ہے, تو کوئی بعید نہیں ہے کہ وہ نماز روزہ بھی اس کی وجہ سے ضائع ہو جائے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک عورت کا بیان کیا گیا. عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, فلاں عورت بڑی نیک ہے, بڑی نمازیں پڑھتی ہے, روزے رکھتی ہے, لیکن اس کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ اپنے پڑوسیوں کو تنگ کرتی ہے. نمازیں پڑھتی ہے, روزے رکھتی, صدقہ کرتی, پڑوسیوں کو تنگ کرتی ہے. فرمایا جہنم میں جائے گی, فرمایا جہنم میں جائے گی. دوسرے کے بارے میں عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ نمازیں اور روزے تو نہیں ہیں, یعنی فرض تو کرتی ہے لیکن نوافل کی اتنی کثرت نہیں ہے, لیکن اس کے پڑوسیوں سے بڑے خوش ہیں. فرمایا جنت میں جائے گی, فرمایا جنت میں جائے گی. تو حقوق اللہ اور حقوق العباد, عبادت بھی ہو اور اس کے ساتھ مخلوق خدا کی خدمت بھی ہو, اللہ تعالیٰ کی بندگی بھی ہو اور لوگوں کے حقوق کی ادائیگی بھی ہو, یہ ہمارا وہ پورا دین ہے, یہ وہ اطاعت ہے اور یہ اتباع ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی امت پر حق ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جتنے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حقوق ہیں جتنے ہم ادا کر سکتے ہیں اللہ تعالی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. سوال ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بانی اسلام کہا جا سکتا ہے؟ یعنی بانی اسلام کا جو لفظ ہے یہ استعمال کرنا یوں مناسب نہیں کہ یہ زیادہ تر عیسائی استعمال کرتے ہیں. عیسائیوں کو جو پادری اور بڑے بڑے ان کے جو گزرے نا اسلام کے دشمن, تو وہ لفظ استعمال کرتے تھے بانی اسلام. اور بانی اسلام کہنے میں ان کی نیت یہ تھی کہ دین اسلام یہ اللہ کا دین نہیں ہے بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنایا ہے, وہ اس معنی میں یہ لفظ استعمال کرتے تھے. تو ابھی بھی ان کی کتابوں کے اندر یہ بانی اسلام, دا فاؤنڈر آف اسلام, یہ لفظ استعمال کرتے ہیں. تو چونکہ یہ اسی طرح ہو گیا کہ ایک لفظ ہے جس کو کچھ لوگ غلط معنی میں استعمال کرتے ہیں, تو اگرچہ فی نفسی اس کا معنی کچھ درست بھی بنتا ہو, لیکن چونکہ بہت سارے لوگ اسے غلط معنی میں استعمال کرتے ہیں لہذا اس سے بچنا چاہیے. بانی اسلام کا لفظ جو ہے وہ استعمال نہ کیا جائے. ہمارے اپنے الحمدللہ القاب کی حد ہی کوئی نہیں, رحمت للعالمین, شفیع المذنبین, اور رسول اللہ, نبی اللہ, حبیب اللہ, نجی اللہ, کریم اللہ, صفی اللہ, جتنے مرضی القاب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کرتے جائیں, تو ہزاروں کی تعداد میں دوسرے موجود ہیں. تو اس طرح کا جو تھوڑا سا نامناسب معنی جس کے اندر پایا جائے وہ استعمال نہ کیا جائے. خاتم النبیین کا لفظ جو ہے یہ قرآن پاک میں ہے, اور اس کا مطلب وہی ہے جو ہر مسلمان جانتا ہے کہ اللہ کے آخری نبی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. نیا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تو دوبارہ تشریف لائیں گے, ابھی قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آسمانوں سے اتریں گے, لیکن وہ نئے نبی نہیں ہوں گے, وہ سرکار علیہ السلام سے پہلے کے نبی ہیں. تشریف دوبارہ لائیں گے، اور آنے کے بعد وہ دین عیسائیت کی تبلیغ نہیں کریں گے بلکہ وہ دین اسلام کی تبلیغ کریں گے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی کی حیثیت سے. تو ختم نبوت کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی دوسرا نیا نبی نہیں آ سکتا. یہ وہ عقیدہ ہے جس پر صحابہ کرام کے زمانے سے لے کر آج تک تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے، اور اس کا یہی معنی ہے. اب جو اس کے اندر تاویلیں کرتے ہیں، اس کے دوسرے معنی بیان کرتے ہیں، تو وہ سب باطل و مردود ہیں، جن کا ہمارے دین کے اندر کوئی وہ نہیں ہے. یعنی جیسے خاتم النبیین کا مطلب، یعنی کچھ جو بھی بیان کیا جاتا ہے وہ بیان کرنے کی حاجت نہیں ہے. یعنی وہ نبیوں کی قسمیں بنا دی کہ ایک جو ہے وہ حقیقی نبی ہوتا ہے، ایک ذلی نبی ہے، ایک بروزی نبی ہے. قادیانی عام طور پہ اس طرح شور مچاتے ہیں. تو وہ سب جو ہے نا وہ ہمارے دین کے ٹوٹل خلاف ہے. پوری دنیا کے مسلمانوں کا اتفاق، خاتم النبیین کا صرف ایک معنی ہے، اور وہ معنی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود احادیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ میرے بعد بہت سے دجال ہوں گے. میرے بعد بہت سے دجال، دجال کا مطلب، یعنی دجال کا لفظ تو معروف ہے، اس کا اصل مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ دھوکہ دینے والا. دجال دجل سے بنا، دجل و فریب، بہت زیادہ دھوکہ دینے والا. تو فرمایا کہ میرے بعد بہت سارے دجال اور جھوٹے ہوں گے. وہ سارے یہ دعویٰ کریں گے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، حالانکہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والے بہت سارے گزرے، خود سرکار علیہ السلام کے زمانے میں بھی تھے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بھی مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا. تو اس کے ساتھ بھی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاد کیا تھا، اسے قتل بھی کیا تھا اسے. اس کے بعد اور بھی بہت سارے لوگ تھے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور تب سے لے کر اب تک چلتے آ رہے ہیں. مختلف زمانوں میں مختلف لوگوں نے کیا. ہمارے قریب ترین زمانے میں یہ قادیانی گزرا ہے، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے ہی فرما دیا کہ میرے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرنے والا وہ دجال ہے، کذاب ہے، جھوٹا ہے. تو خاتم النبیین کا معنی وہی کہ آخری نبی، آپ کے بعد کوئی نیا نبی اب نہیں آئے گا. میوزک جو ہے، میوزک جسے کہتے، یہ اسلام کے اندر جائز نہیں ہے. نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت میں ایسے لوگ ہوں گے جو آلات موسیقی کو حلال قرار دیں گے. قرب قیامت میں ایسے لوگ ہوں گے جو آلات موسیقی کو حلال قرار دیں گے. اب آج کے زمانے میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بہت سارے آلات موسیقی کو حلال قرار دیتے ہیں. اب موسیقی جو ہے، یہ جو میوزیکل ٹونز ہیں، یہ جائز نہیں ہیں. ہمارے ہاں یہ لوگ استعمال کرتے ہیں، اور بلا وجہ کے، یعنی جس کو بولے نا گناہگار ہونے والی بات ہے کہ میوزیکل ٹون رکھ کر گناہگار بھی ہوئے اور کوئی اس کے اندر کوئی لطف بھی کوئی نہیں ہے. سمپل اطلاع لینی ہے، اطلاع کے لیے 50 قسم کی دوسری جائز جو ہے نا وہ بیل موجود ہیں. لیکن ہمارے ہاں اس قدر حیرت انگیز بات ہے، مسجدوں کے اندر بعض اوقات ایسا بجنا شروع ہوتا ہے کہ الامان والحفیظ، اور بہت سارے عامے ایسے حضرات ہوں گے جنہوں نے دیکھا ہوگا، میں نے تو خود دیکھا بھی ہے، سنا بھی ہے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنہری جالیوں کے سامنے لوگ حاضری دے رہے ہوتے ہیں، اور اس وقت ان کی بیل بجتی ہے اور اس کے اندر میوزک بج رہا ہوتا ہے. یعنی وہ جگہ کہ جہاں کا فرمایا گیا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آوازیں نبی کی آواز پہ بلند نہ کرو. اور فرمایا کہ جو لوگ آپ کے حجرے کے باہر سے آپ کو پکارتے ہیں وہ بیوقوف ہیں. ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، کہ جو آپ کو حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں وہ بیوقوف ہیں. اب کہاں اس بارگاہ کے اتنے آداب، اور کہاں یہ حالت کہ وہاں پر کسی آدمی کے موبائل سے میوزک بج رہا ہو. اور یہ ایک مرتبہ نہیں، بہت مرتبہ سنا ہے میں نے، وہاں دیکھا ہے کہ اس طرح ہوتا ہے. تو اس لیے یہ ہمیشہ کے لیے اپنے موبائل سے یہ میوزیکل ٹیون جو ہے نا، یہ بالکل نکال دینی چاہیے. سادہ وہ اطلاعی گھنٹی، وہ ٹیون رکھیں کہ جو آپ سنیں اور آپ کو پتہ چل جائے. اچھا، اس میں جو یہ رکھی جاتی ہیں، بیل جو رکھی جاتی ہے، اس میں یہ بھی احتیاط کریں کہ اس میں دینی بھی نہ رکھیں. دینی سے مراد یہ ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت یا نعت بھی نہ رکھیں. بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ بیل بجتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ تلاوت شروع ہو جاتی ہے، بیل بجتی ہے تو نعت شروع ہو جاتی ہے، یہ بھی نہ کریں. یہ بھی قرآن پاک کے ادب کے اور نعت کے ادب کے خلاف. بعض اوقات اب آپ واش روم کے اندر ہیں, اب واش روم میں بیٹھے ہوئے اور آپ کو کسی کا فون آ گیا تو اندر ہی تلاوت شروع ہو جائے گی, ایسا ہوتا ہے نا, واش روم کے اندر بیل بجنا شروع ہو جاتی. اب وہاں پر آپ بیٹھے ہوئے واش روم کے اندر اور وہاں پر قرآن پاک کی تلاوت شروع ہو جائے تو یہ قرآن پاک کی بے ادبی ہے یا نہیں؟ نعت شریف وہاں پر بجنا شروع ہو جائے تو یہ بے ادبی ہے یا نہیں؟ پھر جب بیل بجتی ہے اور اس میں کوئی آیت شروع ہو گئی تو آیت ابھی, اب کیا ہوتا ہے کہ ہم پوری آیت سننے کے بعد اس کو ریسیو کرتے ہیں؟ نہیں, ابھی قل ہو ول تک کر کے سن لیے, اب بات ختم ہو گئی, انہیں آیت کے درمیان سے کاٹ دیں. بعض اوقات کیا ہوتا ہے, مثال کے طور پہ آیت ہے جس میں لا الہ الا اللہ ہے, لا الہ الا اللہ. اب لا الہ کا مطلب ہے کوئی معبود نہیں, الا اللہ سوائے اللہ کے. اب آپ کی بیل بجی اور ابھی صرف لا الہ پڑھا گیا اور آپ نے ریسیو کر لیا تو کیا سنا؟ کوئی معبود نہیں, اتنا سنا بس, کوئی معبود نہیں اور آپ نے جناب وہ کر لی. تو اس لیے یہ جتنی اس طرح کی چیزیں ہیں اس کے پیش نظر نہ میوزیکل ٹونز رکھی جائیں اور نہ اس طرح کی قرآن پاک کی آیتیں یا نعتیں, اس طرح کی چیزیں بھی نہ ہوں. سمپل سادہ جو ایک بس بیل ہوتی ہے نا, بس وہ والی رکھیں کہ جس کے اندر نہ کوئی دینی بات ہو اور نہ یہ میوزیکل اس طرح کی کوئی بات ہو, وہ جائز ہے. ورنہ یہ قرآن پاک کی بیل رکھنا, اس کی بھی شرن اجازت نہیں اور جو میوزیکل ٹونز ہیں ان کی بھی شرن اجازت نہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے.
میں مبلغ بنوں سنتوں کا خوب چرچا کروں سنتوں کا, ہو کرم بحر خاک مدینہ.